استغفار گناہان کے لیے باواز بلند صلوات. شہداء کربلا اور شہداء ملت جعفریہ سب کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات. دشمنان مکتب اہل بیت کی سازشوں کی ناکامی کے لیے باواز بلند صلوات. اپنے وطن اور ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے باواز بلند صلوات. جتنے بھی اہل ایمان مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے عموم اور حاجی بشیر صاحب آپ سے صحت مندی کے لیے متعدد دعا ہے. ان کی تندرستی اور صحت یابی کے لیے اور تمام حاجات کی برابری کے لیے باواز بلند صلوات. تعدیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصلوات. ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا. باوز بلند سلام. دین کی تکمیل اور نعمت الہی کا تمام ہونا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کے دفاع کا مکمل نظام اس دین کے اندر موجود نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ رب العزت نے یہ آیت اس وقت تک نازل نہ فرمائی جب تک کہ دین کی حفاظت کا مکمل منصوبہ اور نظام اور دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کے دفاع کی ذمہ داری ان پاک ہستیوں کے کندھے پہ نہ ڈال دی جنہیں اللہ نے دین کو بچانے کے لیے بھیجا اور دین کی حفاظت کا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا. اليوم اکملت لکم دینکم کے بعد آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم تک یہ اسلام ان تمام شیطانی سازشوں کے باوجود کیسے پہنچ گیا اور دشمن اسلام قوتیں حکومتوں پر فائز ہونے اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے اور خزانوں کی مالک ہونے اور لشکروں پر اختیار رکھنے کے باوجود اسلام کو مٹانے اور دین کو ختم کرنے میں کیوں کامیاب نہ ہوئی؟ اس کا واحد جواب یہ ہے کہ جو طاقت مٹانے والی تھی وہ کمزور تھی اور جو طاقت بچانے والی تھی وہ زیادہ مضبوط تھی. الحمدللہ کہ رب العزت نے ہمیں حسینیت سے محبت عطا فرمائی, حسینیت سے انس اور پیار عطا فرمایا اور بالخصوص ماہ محرم و سفر یاد حسینیت کے لیے بہترین مؤثر وقت قرار دیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ محرم یادگار ہے اس خدمت کا کہ جس خدمت نے ہمیشہ کے لیے دین کا بیمہ کر دیا ہے. باواز بلند سلام. حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہدائے کربلا کی شہادت کا مقصد ہے. جس مقصد کے لیے کربلا والے شہادت کو قبول کرتے ہیں اسی مقصد کے لیے ہم ان شہیدوں کی عزاداری کو قائم کرتے ہیں. مختصر ترین جملہ تو یہی ہے کہ حسینیت اور عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہادت کا مقصد ہے. کیا ہے شہادت کا مقصد؟ دین بچانا شہادت کا مقصد ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ارشادات قدسیہ میں, اپنے خطبات میں اور اپنے وصیت ناموں میں جو خود اپنے لیے اپنے مقصد کی ترجمانی کے الفاظ منتخب فرمائے ہیں ان پر گہری توجہ کرنا, ان پر خوب غور کرنا یہ ہر حسینی کا فریضہ ہے. اور اب ہر مجلس حسینیت میں اس کو واضح کرنا اور اگر کسی کے سامنے پہلے سے روشن ہو تو اس کو تازہ کرنا یہ ہماری مجلسوں کا فریضہ ہونا چاہیے. قرآن مجید فرماتا ہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اے میرے رسول ان مومنوں کو بار بار یاد دلایا کرو, بار بار ان کے سامنے ذکر کیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بار بار یاد دلانا مومنوں کے لیے نفع بخش ہے اور بہت مفید ہے. اور ہم نے 14 صدیوں میں بار بار محرم منا کر، بار بار اربعین منا کر، اور بار بار مجالس ذکر حسین قائم کر کے، عزاداری میں تکرار کر کے، عزاداری کے تسلسل کو بحال رکھ کے، عزاداری کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سامنے سر نہ جھکا کے اور اپنا خون دے کے اگر عزاداری کو زندہ رکھا ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جب تک عزاداری زندہ ہے مکتب اہل بیت کو نہ کوئی شکست دے سکا ہے اور نہ کوئی شکست دے سکے گا. آئیے غور کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے مشن کا تذکرہ خود کے الفاظ سے کیا ہے، تو کل تھوڑا سا تذکرہ میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا، کچھ مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جو حضرات دل کے کانوں سے سننا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. عرض کیا تھا کل کہ امام کا ہر اقدام علم امامت کے سائے تلے ہوتا ہے، اور امام چونکہ فقط علم ہی کا وارث نہیں ہوتا بلکہ حکمت کا بھی وارث ہوتا ہے. ایک بات ایک چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے حکمت. اللہ کے رسول کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں اور دیگر بھی اس قسم کی اسی مضمون کو بیان کرنے والی آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس لفظ حکمت پہ خوب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جہاں نور علم اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے اسی طرح نور حکمت بھی اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے. فقط یہ علم کا خزانہ نہیں بلکہ حکمت کا بھی خزانہ ہے. اگر کسی کے پاس علم ہو اور حکمت نہ ہو تو اس کا علم نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر علم ساتھ حکمت پہ ہو تو پھر وہ علم مفید ترین چیز بن جاتا ہے اور نسلوں کے لیے بقا کا ضامن بن جاتا ہے. کسی سادہ شخص کو سادہ مثال سے اگر سمجھانا چاہوں تو میں یہی عرض کروں گا، ایک شخص بہت بڑا پروفیسر ہو، علم کا اس کے سینے میں خزانہ بہت سارا موجود ہو، فرض کیجئے کہ وہ ڈاکٹر ہونے والوں کو پڑھاتا ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لینے والوں کا بھی وہ معلم ہو، لیکن اگر وہ کسی پرائمری کے بچے کو پڑھانا شروع کرے یا اس کی کلاس میں جائے اور وہاں بھی اسی قسم کا لیکچر کہے جیسا کہ وہ پی ایچ ڈی کے طلبہ کے سامنے کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ علم رکھتا ہے یا نہیں؟ اس نے پی ایچ ڈی کو پڑھایا ہے، لوگوں کو پی ایچ ڈی کیا کرایا ہے، علم تو اس کے پاس ہے، استاد ہے ان لوگوں کا جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہیں، لیکن اگر وہ پرائمری کلاس کے بچوں کے سامنے وہی ہی لیکچر دینا شروع کر دے جو اس نے ایم اے یا پی ایچ ڈی کے بچوں کو دیا ہے، تو یہ بات علم والی بات تو ہے لیکن نقص کہاں ہے؟ بلکہ اس کو اور اگر واضح کروں، وہ پرائمری کلاس کے بچوں کو لیکچر دے، اس کے بعد ان کا امتحان لے، تو کیا وہ بچے فیل ہوں گے یا پاس ہوں گے؟ فیل ہوں گے. اور فیل ہونے کے بعد وہ پروفیسر صاحب ان کی سزا کے لیے آمادہ ہو جائیں، پرانے زمانے میں جیسے مرغا بنایا کرتے تھے وہ ان بچوں کو مرغا بنانا شروع کر دے. آج کل تو مار نہیں پیار کا زمانہ ہے، لیکن پرانے زمانے میں ہوتا تھا، میں اس لیے وہ مثال دے رہا ہوں. اگر وہ بچوں کو مرغا بنائے کہ تم فیل کیوں ہوئے ہو، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ وہ ایسے بچوں کو سزا دے جو اس کے اس امتحان میں فیل ہوئے ہیں؟ اور اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں اور آپ سر ہلا رہے ہیں نفی ہیں تو آخر نقش کہاں ہے؟ اس کے پاس علم تو موجود ہے لیکن نقش اس کی حکمت میں ہے کہ اس کے پاس علم ہے حکمت موجود نہیں ہے. بس علم تب جا کے انسان کے لیے باعث کمال بنتا ہے جب اس کے ساتھ حکمت بھی موجود ہو. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جہاں علم کی کتاب ہے وہاں حکمت کی کتاب ہے. اور اس لیے قرآن کے القاب اور صفات میں ایک لفظ آتا ہے قرآن حکیم. قرآن حکمت کا خزانہ ہے اور رسول اکرم اس قرآن میں اللہ نے جو حکمت رکھی ہے اس کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حکمت بھی دی علم بھی دیا. اور پھر جب اپنے وارثوں کا تعارف کروانا چاہا تو پھر حدیث یہاں یہ فرمائی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, تو وہاں یہ حدیث بھی فرمائی کہ انا دار الحکمت وعلی بابها, میں حکمت میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. بس وارثان پیغمبر علم نبوی کے بھی وارث ہیں اور حکمت نبوی کے بھی وارث ہیں. اور صحیح وارث پیغمبر کوئی ہو نہیں سکتا مگر تبھی ہو سکتا ہے جب وہ نور علم بھی اس کے سینے میں منتقل ہو اور نور حکمت بھی اس کے سینے میں منتقل ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ہر امام جہاں علم نبوی کا وارث ہے وہاں وہ حکمت نبوی کا بھی وارث ہے. اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو اس قسم کی ہیں اگر ان میں نام علی مولا کا لیا گیا ہے تو بات علی مولا تک محدود نہیں ہے بلکہ علی مولا کا نام بھی ان کے امام ہونے کے حوالے سے لیا گیا ہے. اور گویا رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اگر اس کا دروازہ ہے تو ہر وہ میرے علم کا دروازہ ہے جو علی کی طرح امامت کے منصب کا اہل ہے اور جس کے ساتھ منصب امامت موجود ہے. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں انا مدینۃ العلم والحسن بابها بھی موجود ہے, والحسین بابها بھی موجود ہے, وعلی ابن الحسین بابها بھی موجود ہے, اور سارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام اس علم کے وارث ہوتے چلے گئے ہیں جو علم اللہ نے رسول اکرم کو دیا تھا اور رسول اکرم نے امیر المومنین کو دیا تھا, امیر المومنین نے امام حسن کے حوالے کیا, امام حسین نے امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا, اور بالآخر وہ علم اس وارث دوران تک پہنچا جو اس وقت پردہ غیبت میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے نور سے مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باواز بلند صلوات. تو الفاظ دیگر ولایت اور امامت وراثت علم بھی ہے اور وراثت حکمت بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی حکمت الہی کے وارث تھے, حکمت نبوی کے وارث تھے, حکمت حیدری کے وارث تھے, حکمت حسنی کے وارث تھے. ان کے اقدامات انتہائی حکیمانہ دور اندیشی پر مشتمل اور قیامت تک کے امور کو سامنے رکھ کے انجام دیے گئے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے اس اقدام کو اپنے قلم سے وصیت نامے کی شکل میں لکھیں اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں اور دوسروں کو یہ بتا جائیں کہ میرے اس مدینہ چھوڑنے اور کربلا جانے اور شہادت پانے اور ان ساری قربانیوں کو پیش کرنے کا اصلی مقصد کیا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے. اسی لیے مولا نے الفاظ لکھے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ و اريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير على سيرة جدي رسول الله وعلى سيرة أبي علي بن أبي طالب بأواز بلند صلوات. کل بھی میں تھوڑی سی توجہ دلا رہا تھا، ایک تو مولا نے اپنے پہلے جملوں میں یہ توجہ دلائی کہ اگر کبھی قیامت تک کبھی بھی کوئی شخص میرے استقدام پر منفی تبصرہ کرے اور یہ کہنے کی جسارت کرے اور گستاخی کرے کہ امام نے تو زمین میں فساد پھیلا دیا، انہوں نے تو راہ ظلم اختیار کیا، ان کے اندر تو حکومت لینے کا جذبہ موجود تھا اور وہ حکمرانی سے محبت رکھتے تھے اور وہ حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مقصد کے لیے نکلے تھے جیسے بادشاہ بادشاہوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ اس قسم کے جملے بول کر امام کے اقدام کی توہین کرتے ہیں کہ جی یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، آپس میں دو شہزادے بالفاظ دیگر شاہی کے حصول میں برسر پیکار آئے تھے، ایک تخت پہ چڑھ گیا تھا، دوسرا اس سے چھیننا چاہتا تھا، جو چڑھا ہوا تھا اس نے مقابلہ کرنے والے کو تہہ تیز کر دیا اور اس طرح اس نے اپنے تخت کو بچا لیا. ایسے قسم کے تبصرے اگر غیر مسلم کرتے تو اور بات تھی، لیکن کچھ مسلمان بھی اس قسم کے موجود ہیں جو اس قسم کی زبان تازیہ کرتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ علم امامت رکھنے والی ہستی کو یہ معلوم تھا کہ میرے خلاف تبصرہ کرنے والے اور میرے قیام پر منفی گفتگو کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوں گے، تو میں آج ہی نفی کر کے اپنے وصیت نامے میں لکھ کے جاؤں میرا مقصد کوئی انانیت نہیں ہے، میرا مقصد کوئی فساد پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے انہیں ابتدا سے معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور یہ سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ نے ان پانچ ہستیوں کو اور ان پنج تنپا کو ہر قسم کے رزق سے دور رکھا ہے اور ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھا ہے، ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، تو اس کے بعد پھر ہمیں اور کوئی دقت ہی پیش نہیں آتی، کوئی مشکل ہی پیش نہیں آتی. مثلاً جس طرح آج اگر کوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اقدام پر آپ کے کسی فیصلے پر، آپ کے کسی قول پر، آپ کے کسی فعل پر حرف زنی کرے اور ان پر اعتراض کی زبان کھولے، تو مسلمان اس کے جواب میں یہی کچھ کہے گا کہ تیرا اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے جسے اپنا رسول بنایا ہے اسے ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی ایسی خطاؤں سے پاک رکھا ہے کہ جن میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، لہذا اگر تیرے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے یا ایسی روایت ہے تو ہم اس روایت کو تو دیوار پر مار سکتے ہیں، پاک پیغمبر کے کردار پر ہر دھنی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم ان کی عصمت کے قائل ہیں، پورا عالم اسلام ان کی عصمت کا قائل ہے، لہذا رسول اکرم کے کردار کے خلاف زبان درازی کو آسانی سے رد کرتا ہے مسلمان اور اس پہ کسی قسم کی وہ بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر رسول اکرم کی ذات والا صفات پر کسی قسم کی کوئی حرف زنی امت مسلمہ کا کوئی فرد قبول نہیں کر سکتا. مثلا اگر کوئی شخص کہے نقل کفر کفر نباشد، رسول اکرم نے شراب پی، میں نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں فقط اس لیے کہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ سارے ہی مسلمین تشریف فرما ہے اور مومنین تشریف فرما ہے, اور کوئی کہے گی فلانی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم نے فلاں محفل میں اس طرح شراب ایک گھونٹ تک بھی پی تھی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ پھر تحقیق میں لگ جائیں گے یا یک قلم اس کو رد کر دیں گے, فوراً رد کریں گے یا نہیں, یا اس پہ سوچیں گے ذرا دیکھیں تو صحیح, تھوڑا تحقیق کریں کتاب کیسی ہے, راوی کیسا ہے, مصنف کیسا ہے, کیا بات ہے کیا بات نہیں ہے, کیا اس چیز کی تحقیق جستجو کی ضرورت ہے, یا قرآن مجید نے جو سند ہمیں دی ہے رسول اکرم کے متعلق وہی کافی ہے, کوئی اس پہ دوسرا حرف لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ اس قسم کی بکواسات کو کوئی قیمت دینے کے لیے نہ کبھی تیار ہوئی ہے اور نہ آج تیار ہے. میں آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر رسول اکرم کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات کی جائے تو امت مسلمہ اس کو فوراً رد کر دیتی ہے اور اس پر کوئی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی. تو پھر سوال یہ ہے, جن ہستیوں کو رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, جن ہستیوں کو رسول اکرم نے ایک چادر کے نیچے لے کر ان کو اپنی اہل البیت کہا ہے اور پھر ان کے متعلق قرآن نے یہ سند دے دی ہے کہ ان اہل البیت کے متعلق اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو ہر قسم کے رزق سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے, اور اس کے بعد رسول اکرم مسلسل یہ فرماتے رہے یہ ہستیاں وہ ہیں, ان کی رضا میری رضا, ان کی ناراضگی میری ناراضگی, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, جو ان پہ راضی میں اس پہ راضی, جو ان کا محب میں اس کا محب, جو ان کا دشمن میں اس کا دشمن, جو ان سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے. یہ فقط حدیث کے ساتھ نہیں بلکہ مختلف اور متعدد روایات ہیں اہل سنت کے پاس بھی اور تفسیروں کے پاس بھی جس میں یہ ساری باتیں آئی ہیں, اور کہیں بھی اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر ان پانچ ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کے متعلق, فرض کیجئے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بہت بڑا سکالر بن کر, بہت بڑا محقق بن کر, بہت بڑا مدقق بن کر, میڈیا پر بہت بڑا اونچا نام بنا کر, اور اپنے حوالے سے بہت سارے خوشامدی اکٹھے کر کے اپنا بہت بڑا نام بنا لے, اور پھر وہ نام بنانے کے بعد کبھی یہ کہے جی حضرت امیر المومنین نے بھی نقل کفر کفر نباشد نعوذ باللہ فلاں محفل میں شراب پی تھی, تو اگر رسول اکرم کے خلاف یہ بکواس کی جائے وہ اگر فوراً رد ہو سکتی ہے, تو جو رسول کا نفس ہے دوستو, اصل حقیقت تو ہے یہ کہ مسئلہ تو اس حوالے سے بڑا آسان ہے, اگر آیت تطہیر کو انسان اپنے صحیح مفاہیم میں مان لے اور عصمت و طہارت اہل البیت کا یقین رکھے تو پھر اسے جیسے رسول اکرم کے خلاف کسی بات کو رد کرنے میں آزادی حاصل ہے, ایسے ہی آل محمد کے خلاف بھی کوئی اس قسم کی بات کو رد کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. لیکن جن ذہنوں میں بات کچھ اور ہو جاتی ہے اور وہ آیات کا مفہوم کچھ اور بنا دیتے ہیں اور اپنے استادوں کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جس مقام پہ رسول ہیں, تو پھر ان کے ذہنوں کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے اور ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے گویا متوجہ تھے، جانتے تھے، آگاہ تھے کہ میں جو اتنا بڑا اقدام لینے نکلا ہوں اور ہو سکتا ہے کوئی میرے اوپر خود کشی کا الزام لگا دے، کوئی میرے اوپر بغاوت کا الزام لگا دے، کوئی میرے اوپر امت مسلمہ کے درمیان فساد پھیلانے کا الزام لگا دے، کوئی انانیت کا الزام لگا دے، کوئی ظلم کی بات کرے، کوئی کسی قسم کا خیال اپنے ذہن میں پیدا کرے، تو حضرت امام مظلوم نے پہلے سے یہ لکھ کے کہہ دیا کہ میرا مقصد نہ ظلم ہے، نہ فساد ہے، نہ اس قسم کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر اے میرے مولا آپ اتنا بڑا اقدام، اتنا بڑا اقدام کہ جس میں شہادت بھی ہے اور اسارت بھی ہے، جوانوں کا شہید ہونا بھی ہے اور بیویوں کا قید ہونا بھی ہے، اتنا بڑا اقدام آپ کس مقصد کے لیے لے کے نکلے ہیں؟ آرام سے بیٹھے رہو، روضہ رسول کے سائے تلے آرام کرو، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھو، مسجد نبوی میں قرآن پڑھو، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، آپ کو کیا ہے، آپ آرام سے اپنی نماز پڑھیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر امام حسین علیہ السلام یزید کو یہی کچھ میسج دے دیتے، یہی کچھ پیغام دے دیتے کہ تو میرے پیچھے بیعت کے لیے مت لگ اور مجھ سے بیعت وغیرہ کا سوال نہ کر، بس تو مطمئن رہے، جو کچھ تو کرتا رہے گا میں تیرے در پہ نہیں ہوں گا، میں تیرے معاملے میں کوئی اقدام نہیں کروں گا، تو مجھے کچھ نہ کہے اور جو مرضی آئے کرتا رہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ یزید پھر الٹا امام علیہ السلام کے پاس خزانے بھیج دیتا اور امام کو چین سے مسجد نبوی میں بیٹھنے دیتا، کوئی اقدام نہ کرتا، کسی قسم کی کوئی حرکت یزید کو کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ مطمئن ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام میری حکومت کے خلاف اور میرے اقدامات کے خلاف اور جو میں چاہوں کرتا رہوں اس کے خلاف کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، تو کبھی وہ امام حسین کو کوئی گزند پہنچانے کے لیے نہ سوچتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کیسے آرام کرتے، کیسے چین سے بیٹھتے، فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، یعنی میں دیکھ رہا ہوں میرے نانے کی امت اس وقت ایک ایسے فساد میں ڈال دی گئی ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ اب مجھ پر فرض ہو چکا ہے کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے اٹھوں، آرام سے مدینے میں بیٹھا نہ رہوں اور ہر قسم کی قربانی دے کر میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے اقدام کو نتیجہ خیز بناؤں۔ اور اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی فساد ہو چکا ہو، اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی خرابی ہو چکی ہو، اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہو۔ اور حضرت فرما رہے ہیں میرے نانے کی امت میں بہت بڑا فساد آ چکا ہوا ہے، مجھے اس کی اصلاح کے لیے اقدام کرنا ہے۔ اور میں فقط یہی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں، اگر امام حسین کے اقدام کا مقصد اصلاح امت ہے تو عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ ہماری مجالس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری اس ماتمداری اور جلوس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اصلاح امت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو ہم پھر رسم ادا کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ اس لیے ہر مومن اور ہر مومنہ کو اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اصلاح امت ہے مقصد حسینیت، ہماری نگاہیں ہونا چاہیے اس بات پر کہ امت کی حالت کیا ہے، امت کی کیفیت کیا ہے، امت کس حال میں ہے اور ہمارا فریضہ کیا ہے۔ ہمارا فریضہ فقط چند رسموں کو پورا کرنا نہیں بلکہ ہر رسم میں اس روح کو پیدا کرنا ہے جو اصلاح امت تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ ہر چیز میں ہمیں اس روح کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، اور فقط یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے بنائے ہوئے طریقوں کو آگے لے جانا ہی اپنی ذمہ داری سمجھیں، نہیں میرے دوستو، ہر دانا اور ہر حق حکمت سے آشنا شخص یہ جانتا ہے زمانے بدلتے ہیں تو حکمت عملیاں بھی بدلتی ہیں. جب حالات بدلتے ہیں تو جو ان حالات کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے حکمت عملی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. نادانی ہے کہ انسان حکمت عملی کی تبدیلی سے گریز کرے. دانائی نام ہے اس بات کا, ویسا ہی علاج کرو جیسی بیماری ہو. جس قسم کی بیماری لاحق ہوتی جائے اسی قسم کا علاج شروع کرو. بیماری اگر بڑھتی جائے تو تم اپنے علاج میں بھی اسی قسم کی تبدیلی لاؤ جیسی کہ اس بیماری کی وجہ سے تمہیں تبدیلی لانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ علاج بیماری کچھ اور ہو علاج کچھ اور ہو, یا بیماری کی حیثیت اور اس کی جو ہلاکت ہے وہ کسی اور مقام پہ پہنچی ہوئی ہو اور تمہاری ڈوز جو ہے وہ کچھ اور مقام پہ کھڑی ہوئی ہو. نہیں, تمہیں ہمیشہ مثل ایک ڈاکٹر کے, مثل ایک طبیب کے سوچنا چاہیے کہ مریض کی حالت کیا ہے, میرا علاج کیسا ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہے اور ہم یہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حسینیت کا مقصد وہی ہے, عزاداری کا مقصد وہی ہے جو امام مولا کی شہادت کا مقصد تھا, تو پھر ہمیں ہر وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بے شک ہم اپنے بزرگان اور ان اسلاف کے حق میں دعا گو ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل کرے, خداوند تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرے, خداوند تعالیٰ ان کو جنت میں جوار معصومین نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تک فرمائے. جنہوں نے عزاداری کو ہم تک پہنچایا, جنہوں نے عزاداری کی مراسم کو زندہ رکھا, جنہوں نے ہم تک یہ سارے مراسم پہنچائے, خداوند تعالیٰ ان کو بلند سے بلند ترین مقامات نصیب فرمائے. لیکن انہوں نے جو رسمیں ایجاد کی وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تھیں, وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تھیں. ہمیں اس پہ یہ نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے دور میں ان رسموں میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کچھ مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر بیماری بڑھ گئی ہے تو تھوڑا سا علاج بھی مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. اس پہلو کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے. اگرچہ کہ میں بات عوام سے کر رہا ہوں اور سارے آپ موجود ہیں, لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں جن کو سکھایا جاتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں, سربراہ ہوتے ہیں, وہ نسخے بناتے ہیں, عوام تک پہنچاتے ہیں, عوام ان پر عمل کرتے ہیں. یعنی کچھ پالیسی ساز ہوتے ہیں, کچھ پالیسیوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. جو پالیسی ساز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گہری نظر سے دیکھیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور ہمیں عزاداری کو کس حالت تک پہنچانا چاہیے اور اس میں کیا کرنا چاہیے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, عزاداری مظلوم پر کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ خرچ کی کوئی حد بتائیے. اب جواب یہ آئے گا کہ اس کی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی. جتنا بھی ضرورت ہو اصلاح امت کے لیے, اگر امام حسین علی اکبر کا خون خرچ کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے مال کے خرچ کرنے میں کیا ہچکچاہٹ محسوس ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنا وقت دینے میں کیا ہچکچاہٹ محسوس ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی توانائی لگانے میں کیا ہچکچاہٹ محسوس ہونا چاہیے؟ میرے محترم دوستو, یزید نے اور یزید سے پہلے ماضی کے لوگوں نے آیا امت کی حالت کو تباہ کیا تھا یا نہ کیا تھا؟ فساد امت میں پیدا کیا تھا یا نہ کیا تھا؟ یزید تو جس وقت برسر اقتدار آیا اس وقت اس نے بیعت کا مطالبہ کیا اور اسی وقت ہی امام نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا اور فوراً اپنے اقدام کا آغاز کر دیا. روایات کے مطابق 28 رجب کو امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. اتنے دن پہلے امام سے بیعت کا تقاضا ہوا, ایک دو دن پہلے امام سے بیعت کا تقاضا ہوا, ایک یا دو راتیں امام نے بیعت کے تقاضے کے بعد مدینہ منورہ میں گزاری ہیں. اگر آپ روایات کا جائزہ لیں, پہلی رات روضہ رسول پہ آئے ہیں, پھر دوسری رات روضہ رسول پہ آئے ہیں, تیسری تیسری رات پھر امام حسین روضہ رسول پہ نہیں آئے، اس لیے کہ مدینہ چھوڑ دیا حضرت نے. پس پہلی رات ولید نے انہیں بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا، حضرت نے بیعت کا انکار کیا، وہاں سے چلے تو روضہ رسول پہ آئے، پھر ایک دن گزارا، اگلی رات گزاری اور چل دیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو دنوں میں امام نے مدینہ کو چھوڑ دیا، بیعت کا انکار کر کے چھوڑ دیا. یزید نے امت کو تباہ کیا تھا یا یزید سے پہلے امت فساد کا شکار ہو چکی تھی؟ امت فساد کا شکار پہلے سے ہو چکی تھی، کوئی ایک رات میں سارا معاملہ خراب نہیں ہوا، لیکن ہاں امام منتظر تھے اس لمحے کے جس وقت امام امت کی اصلاح کے لیے اپنے علاج کا آغاز کرے اور اپنی حکمت عملی پر عمل کو شروع کرے. اس پہ تفصیلی بحث کی ضرورت ہے، اس سے پہلے امام نے کیوں شروع نہ کیا اور اس وقت امام نے کیوں شروع کیا، پہلے شروع کرنے میں کیا نقص تھا اور ان لمحات اپنی تحریک کے آغاز میں کیا حکمت تھی، اس پر خوب غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اتنا میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، امام یہ نہیں فرما رہے میں یزید کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. امت مسلمہ ایسی تباہی کے دہانے پہ جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ قربانیاں دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. بس میرے محترم دوستو، ہمیں بھی اصلاح امت کو اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے. ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، پیغام امام حسین حق ہے یا نہیں؟ جو مانتا ہے بابا سے بلند صلوات پڑھو. یہ پیغام کس کس انسان تک پہنچنا چاہیے؟ فقط پاکستانیوں تک پہنچنا چاہیے؟ فقط ایشیا کے بسنے والوں تک پہنچنا چاہیے؟ یا آپ کا ایمان یہ ہے جتنے بھی انسان اللہ نے زمین پر خلق کیے ہیں ان میں سے ہر مرد و زن تک امام کا پیغام پہنچنا چاہیے؟ اگر پہنچے گا، نہیں مانیں گے تو لائق سزا ہوگی، اگر نہ ہی بالکل پہنچے گا ہی نہیں تو پھر کسی کے منکر یا کسی کے اقرار کرنے والا ہونے کا تصور نہ ہو سکے گا. پہلے پیغام پہنچایا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر پہنچایا ہی نہ جائے تو پھر ماننا یا نہ ماننا اس کا کیا تصور پیدا ہوگا؟ کیسے کہا جائے گا کہ فلانا منکر ہے اور فلانا منکر نہیں ہے؟ تو ہم کیا اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس زمین پر بسنے والے ہر انسان تک پیغام حسین پہنچایا ہے یا نہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے سن 76 میں حج کر کے مدینۃ الحجاج کے کمرے میں بیٹھا تھا اور میرے پاس اس کمرے میں چند کالے افریقی موجود تھے. میرے پاس ایک کتاب تھی، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک افریقی اس کتاب کو دیکھ رہا تھا. میں نے محسوس کیا کہ وہ عربی زبان سمجھتا ہے، کتاب عربی زبان میں تھی. اس نے آ کر مجھ سے کتاب عربی زبان کی مانگی، میں نے اسے دے دی. کچھ دیر وہ مطالعہ کرتا رہا، پھر آ کر اس نے اس کتاب کی تعریف کی، مجھ سے اس کی گفتگو شروع ہوئی. تفصیلی بات میں آج نہیں کر سکتا. دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس مذہب پر رہا ہو؟ اس نے کہا کہ میں شافعی ہوں. مجھ سے اس نے پوچھا کہ تم کس فقہ پر عمل کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں جعفری ہوں. وہ پریشان ہوا، کہنے لگا جعفری کیا ہوتے ہیں؟ جب اس نے اس سے اس تعجب سے میں پریشان ہوا تو میں نے پوچھا کیا تم جعفر صادق علیہ السلام کو جانتے ہو؟ کا جواب مجھے اور پریشان کر گیا. کہنے لگا یہ نام ہمارے کسی عالم نے کبھی لیا ہے؟ بہت سوچ کے کہنے لگا وہ یاد آتا ہے کسی نے یہ نام لیا ہے. میں اور پریشان ہو گیا، اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی زمین پر حج کرنے والے لوگ بھی ایسے موجود ہیں جن کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام اس زمین پر آنے والی شخصیات میں تھے بھی صحیح یا نہیں. اور پھر میری جو سے گفتگو شروع ہوئی اس سے مزید مجھے یہ تعجب ہونے لگا کہ اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جعفری کیا ہوتے ہیں، جعفر صادق کیا ہوتے ہیں، امام حسین کون تھے، ان کی قربانیاں کیا تھیں، بیت اللہ جس کا وہ حج کرتے آیا تھا، آیا اس میں علی کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے ماحول میں بار بار اپنی بات کرتے رہنا بے شک یہ حق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو دنیا میں بستے ہیں دور دور لوگ، کوئی چین میں ہے اور کوئی جاپان میں ہے اور کوئی افریقہ میں ہے اور کوئی کہاں ہے، ان تک کیا پیغام حق پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ہماری ذمہ داری تو اصلاح امت ہے، ہماری ذمہ داری تو کیا ہے؟ اصلاح امت ہے، اور اصلاح امت کا پہلا حرف یہ ہے کہ اتنا بتاؤ تو صحیح کہ 12 امام کون ہیں، اتنا بتاؤ تو صحیح کہ امام حسین کون ہیں، امام حسین کے دشمن کون تھے، دشمنوں کا مقصد کیا تھا، امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا، یہ تفصیل لے کے جاؤ گے تو تم ان کو سمجھاؤ گے۔ ہم اگر جلوس تو نکالیں لیکن ہمارا پیغام جلوس نہ پہنچائے تو پھر کیا ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا؟ اس لیے میری اپیل یہ ہے کہ جلوس ماتم ہوئی آزاداری کی کوئی بھی رسم، ان کو اس انداز سے آگے بڑھانا چاہیے کہ وہ پیغام رساں بنے، وہ پیغام بر بنے۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں، اے جلوس ماتم میں شریک ہونے والو، اپنے ذہن میں یہ راسخ کرو کہ میں سفیر حسینیت بننے جا رہا ہوں، حسین کا مقصد ایک تو ہے سر دینا کہ جہاں سر کی ضرورت پڑے گی وہاں میں اپنا سر قربان کروں گا، لیکن کچھ ابتدائی کام بھی ہیں۔ سر دیے بغیر بھی تو تبلیغ ہوگی نا، سر دینے کا تو موقع تب آئے گا جب وہ موقع آئے گا، لیکن پہلے کام آپ کا یہ ہے کہ آپ پیغام تو پہنچائیں، حجت تو تمام کریں، کسی کو پتہ تو ہو کہ حسین کون ہے، کسی کو علم تو ہو کہ ان کا مشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص کو سفیر حسین ہونے کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے، لیکن کیا اس سفارت کی ادائیگی غصے سے ہوگی یا صبر و حوصلے سے ہوگی؟ میں اگر جلوس میں جاؤں، اس کے گریبان کو پکڑوں، اس کو گالی نکالوں، اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں، اس کے منہ پہ تھوک دوں، اس کے ساتھ میں لڑائی کروں اور جھگڑا کروں، تو کیا اس سے پیغام حسینیت پہنچ جائے گا؟ توجہ طلب نکتے ہیں، بہت سارے جذباتی نوجوان جاتے ہیں ماتم میں اور وہاں اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں اپنے غصے کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں اپنے جذبات کو سب سے آگے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، تو ان پہ رحم کر جنہیں حسینیت کا پیغام آج تک نہیں پہنچا، پہنچا ان تک پیغام، اور وہ محبت سے پہنچے گا، وہ اخلاق سے پہنچے گا۔ ان كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك، اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے، میرے رسول اگر تو سخت مزاج ہوتا، اگر تو درست مزاج ہوتا، اگر تو سنگ دل ہوتا، تیرے پاس کوئی نہ بیٹھتا، سب چھوڑ کے تجھے چلے جاتے، اسی لیے تو میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنایا، اسی لیے تو میں نے تجھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنایا ہے۔ کتنا عجیب ہے ہمارے پاس واقعات، ایک شامی آتا ہے مدینہ منورہ میں، امام حسین امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت اپنی سواری پہ سوار ہیں اور باہر نکل رہے ہیں مدینہ سے، کہ وہ شامی آتا ہے اور دیکھتا ہے، پوچھتا ہے یہ کون ہے، کہتے ہیں کہ یہ حسن ابن علی ہے. اس کے منہ میں جتنی گالیاں تھیں امام حسن علیہ السلام کے خلاف بھونکنے لگا، کہنے لگا، بکنے لگا. اب جو حضرت کے ساتھ موجود تھے وہ تھوڑے سے غصے میں آئے، امام نے فرمایا ٹھنڈے رہو، یہ مجھے کہہ رہا ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا. جتنا بھی وہ زبان میں بکواسات رکھتا تھا اس نے کر لی. جب تھک گیا تو اس وقت امام حسن علیہ السلام گویا ہوئے، فرمایا معلوم ہوتا ہے مسافر ہو، باہر سے آئے ہو، تمہیں کوئی جائے رہائش چاہیے ہوگی، اللہ نے مجھے وسیع گھر دیا ہے، میں تجھے رہائش جا دوں گا، تجھے کوئی کھانا چاہیے ہوگا میں کھانا دوں گا، اگر تجھے لباس چاہیے ہوگا میں لباس دوں گا، اگر تجھے سواری چاہیے ہے میں سواری دوں گا، اگر تجھے زاد راہ چاہیے ہے. امام نے اس انداز سے اس کے ان تمام بکواسات کا جواب دینا شروع کیا، وہ حیران و ششتر رہ گیا. اور جب امام کی گفتگو ختم ہوئی اس کی کائنات میں انقلاب آ چکا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اے حسن ابن علی، آج سے پہلے میرے دل میں تجھ سے بڑھ کر میں کسی کا دشمن نہ تھا، اور آج کے بعد میں تجھ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ کروں گا. سب سے بڑا دشمن تھا تیرا، اور اب سب سے بڑا محب بن گیا ہوں تیرا. اب بتائیے اگر امام علیہ السلام کسی کو کہہ دیتے اس کا علاج کرو، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، تو کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے؟ یہ نہیں، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا ہے امام جانتے ہیں کہ کسی کا علاج کیا ہوتا ہے. بس اے سفیر حسینیت ماتمدار عزادار، جلوس میں شریک ہونے والے، مجلس میں شریک ہونے والے، آج اللہ نے آپ کو بہت بڑی حیثیت دی ہوئی ہے، پورا ملک عزادار ہے اور پوری انتظامیہ تیری حفاظت میں لگی ہوئی ہے. ان خوبصورت لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیغام حسینیت کو مؤثر ترین انداز میں آگے بڑھانا یہاں بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پوری دنیا میں ہماری ذمہ داری ہے. جہاں جہاں بھی آپ کو جانے کا موقع ملے کوئی نہ کوئی ایسا مؤثر طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ذرائع ابلاغ نے اس میں بہتر کام کرنا شروع کیا ہے، اس کو اور مؤثر تر بنانے کی ضرورت ہے، اور مؤثر تر بنانے کی ضرورت ہے. اور اس پہ جتنا خرچ کرو گے سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہی اس لیے تھا، خالق نے تمہیں دیا ہی اس مقصد کے لیے تھا. کیا خیال ہے، اپنا محل 1 کروڑ سے بنوا لیا جائے اس کا جنت میں کتنا اجر ملے گا؟ میں 1 کروڑ سے اپنا محل تیار کر لوں، بروز محشر اللہ پوچھے گا کیا کیا تھا، میں کہوں تو نے مجھے 1 کروڑ دیا تھا اور میں نے 1 کروڑ سے اپنی بہت بڑی کوٹھی بنوائی تھی، اللہ کہے گا جل، تجھے جنت میں اس کے بدلے 10 محل دے رہا ہوں. کیا ایسا ہوگا؟ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کس مقصد کے لیے ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مشن کو ترقی دو جس کے لیے امام حسین نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے، جس کے لیے دختران زہرا نے اپنے پردوں کو قربان کیا ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، اصلاح امت کے عمل کی طرف ہمیں پوری طرح متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ نے جو دیا ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو فکر دی ہے، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو توانائی دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت، کوئی کسی کو کوئی صلاحیت، جو کچھ بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، جہاں اپنی ذات کے لیے اسے استعمال کرتا ہے، جہاں اپنی اہل و اولاد کے لیے اسے استعمال کرتا ہے، وہاں اس کو حسینیت کے پھیلانے اور مکتب امام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. جو اس نقطے پہ میرے ساتھ حامی ہے وہ باواز بلند صلوات. اور یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. مزید گنجائش نہیں رہی، لیکن ایک حدیث آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اعمال البر کلہا والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنفسة في بحر اللجي. نحج البلاغة کے الفاظ ہیں، کلمات اقتصار میں موجود ہیں. فرماتے ہیں دنیا کی ساری نیکیوں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، سارے کے سارے نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ بالخصوص، یہ سب مل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک گھونٹ پانی ہے بہت بڑے موزن سمندر کے مقابلے میں. اس چیز کو امام اہمیت دے رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن کون دے رہے ہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اور بھی جو خیر و خیرات کرتے ہو، ان تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی ایک طرف، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک طرف. وہ سمندر ہے اور یہ اس کے مقابلے میں ایک گھونٹ پانی کی نظر ہے. امام کیا فرمانے چاہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے ساری نیکیوں کا ضامن امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. تیری ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر زندہ رہے گا. آہستہ آہستہ اگر یہ معاملہ کمزور ہوتا جائے تو شیطان برسر اقتدار آتا جاتا ہے، امت کے شریر اقتدار پر آتے ہیں، اور پھر وہ شریر کوئی نیکیاں نہیں کرنے دیتے، ہر نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی نیکیاں آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معاشرے نے ترک کر دیا ہے. اور معصوم کا یہ ارشاد اپنے مقام پر روشن ہے کہ جس قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فقدان ہو جائے، اس قوم کے شیطان، اس قوم کے شریر، اس قوم کے گھٹیا لوگ، اس قوم کے ظالم لوگ اس قوم کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اس کے مقدر کے مالک ہو جاتے ہیں، اس کی حکومت کے مالک ہو جاتے ہیں، چودراہٹ اور سرداری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چونکہ شیطان ہیں اور طاغوت ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اور ان کے ظلم کے نیچے یہ قوم پستی ہے، اور جب پستی ہے ان ظلم کی کشتی میں تو پھر وہ دست بدعا اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان شیطانوں کو اللہ تباہ کرے، اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اے اللہ ان شریروں سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ان دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قوم اپنی حالت کے بدلنے سے خود دلچسپی رکھتی. ہمارا وہ اصول ہے
علی کا ترس زندگی،
منافقت کی موت ہے.
اے ہماری دستگاہ
کربلا کربلا،
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا،
خدا انجا کا راستہ
کربلا کربلا،
حسین یار یزید یار
مردہ
باد.
بس اس جملوں میں اس موضوع کو بھی سمیٹتا ہوں. آپ کی ہمسائیگی میں ہماری بھائی قوم کو ایک بہت بڑی نعمت آزادی اور ظلم کی چکر سے انہیں آزادی نصیب ہوئی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کوششیں کامیاب ہوئی اور انقلاب اسلامی آیا اور انہیں ایک نظام رحمت نصیب ہو گیا. کیا یہ نظام رحمت انہیں آرام سے نصیب ہو گیا یا انہوں نے پہلے کچھ خود اپنے اندر تبدیلی دکھائی، کچھ خود انہوں نے قربانی دی یا نہیں دی، کتنا انہوں نے قربانی دی؟ گویا جب ظلموں پہ ظلم ہونے لگا اور وہ ڈٹ گئے اور وہ یہ کہنے لگے اب جتنا مارتے ہو مار دو، اب جتنے لاشیں گراتے ہو گرا دو، اب ہم تمہارے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اب فقط حسین کے ہیں اور فقط کربلا کے ہیں، ہمارا مشن کربلائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایرانی انقلاب کامیاب ہوا ہے، انقلاب اسلامی، تو عاشور کے صدقے کامیاب ہوا ہے. عاشور کے صدقے کامیاب ہوا ہے، عاشور کے اجتماعات نے اس میں مؤثر کردار انجام دیا ہے، لیکن قربانیوں پہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ بس معلوم ہوا فقط دعاؤں سے کام نہیں بنتا، کچھ اپنے اندر تبدیلیاں بھی لانی پڑتی ہیں، کچھ اپنے اندر تبدیلیاں بھی لانی پڑتی ہیں۔ آپ اگر حزب اللہ کا حوالہ دیں گے وہاں بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، آپ اگر عراق کا حوالہ دیں گے تو وہاں بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان بھی قربانیاں دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے، اور رب العزت سے یہی امید ہے کہ یہ قربانیوں کا لہو رنگ لائے گا اور ہمیں بھی خداوند تعالی اس فساد سے نجات عطا فرمائے گا اور ہمارے لیے وہ آزادی نصیب کرے گا جو اس نے ہمارے ہمسایہ ممالک کو عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اپنی قربانیوں کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بسا اوقات ایک دوسرے کے اوپر جز بز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے دوست، الزامات لگانے کی بجائے محنت اور قربانی کے راستے کی طرف جانا چاہیے، اور مشقتیں برداشت کرنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اظہار محبت ہونا چاہیے، وحدت ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، ایسی وحدت جیسی کہ کربلا والوں کے اندر موجود تھی۔ تھے تو مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف قبیلوں سے، کوئی بنی ہاشم سے تھے، کوئی بنی تیم سے تھے، کوئی کوفہ سے تھے، کوئی بصرہ سے تھے، کئی جوان تھے، کئی بزرگ تھے، ان میں کئی کالے رنگ کے بھی موجود تھے، لیکن ایسے متفق تھے، آواز پہ لبیک کہتے تھے، کوئی حسین کے مقابلے میں اپنی رائے پیش نہ کرتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہادت پانے کے لیے بھی اذن لیتے تھے۔ مکتب حسین تجھے سمجھا رہا ہے کہ جانا دشمن کے مقابلے میں قربان تو ہونا ہی ہے، لیکن کوئی نہ گیا جب تک کہ اس نے حلی میں رخصہ کہہ کر اذن شہادت طلب نہ کر لیا۔ معلوم ہوتا ہے وحدت کا تقاضا یہی ہے، مرکز سے مربوط رہو اور جو کچھ مرکز کا حکم ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور پھر انشاءاللہ تمہیں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ آئیے میرے دوستو، ہم اس نقطے کی طرف آئیں کہ جس کو ہم نے آج کی محفل مصیبت میں ذکر کرنا ہے، آج اس جوان کا ذکر ہے جسے اللہ نے رسول کا ہم شکل بنایا تھا، جسے اللہ نے وہ تصویر شکل و چہرہ عطا فرمائی تھی کہ امام حسین بھی یہ فرماتے تھے، کننا اذا اشتقنا الى زیارت نبی کا زرنا، اے اللہ تو گواہ ہے جب کبھی ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو ہم اس جوان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ میں کبھی سوچتا ہوں مولا کے اس فرمان کے سائے تلے بہت سارے ایسے خاندان بنی ہاشم کے مرد و زن تھے جو نبی اکرم کی وفات حسرت آیات کے بعد اس دنیا میں آئے، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی خاندان بنی ہاشم کے اندر ایسی محفل سجتی ہوگی جس میں علی اکبر کو بٹا دیتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے آؤ، کسی نے اگر رسول کو دیکھنا ہے تو دیکھے، کسی نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنا ہے تو کرے۔ بلکہ میں کبھی یہ سوچتا ہوں اگر کسی نے مصطفیٰ کو اپنی جوانی میں دیکھا ہے تو علی اکبر کو دیکھ کے دیکھا ہے، اس لیے کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی جب ہوئی ہے اس وقت رسول اکرم اپنی جوانی کی عمر میں نہ تھے، آپ کی عمر مبارک ان دنوں 50 سے بھی اوپر پڑ چکی ہوئی تھی۔ بس اگر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان فوان شباب کی تصویر محمدی دیکھے، دیکھے کہ رسول کا چہرہ جوانی میں کیسا تھا، تو وہ علی اکبر کو دیکھ کے اس جوانی والے چہرے کی زیارت کرتا ہوگا، حتیٰ کہ خود امام حسین بھی اگر اپنے نانے کی جوانی کو دیکھتے تھے تو علی اکبر کے چہرے میں دیکھتے تھے۔ لیکن وہ وقت کتنا سخت تھا جب علی اکبر جیسا پیارا بیٹا، لائق بیٹا، ہم شکل پیغمبر بیٹا آ کھڑا ہوا ہے مولا کے سامنے اور عرض کر رہا ہے علی میں رخصہ، کیا ماں باپ مجھے رخصت ہے، مجھے اجازت ہے؟ اور اکثر روایات تو اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہ وہ جوان ہے جو اصحاب امام مظلوم کی شہادت پانے کے بعد خاندان رسول کا سب سے پہلا جوان ہے. روایتیں کہتی ہیں جب سب اصحاب شہید ہو گئے تو یہ جوان بنی ہاشم ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور سب نے کہا دیکھو جب تک شیعہ اصحاب موجود تھے انہوں نے ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، اب ہمارا فریضہ ہے جب تک ہم موجود ہیں امام مقتل میں نہ جائیں، امام کو کوئی گزند نہ پہنچے، پہلے ہماری باری ہو بعد کو ہمارے مولا کی باری ہو. سب نے اس کو سواد کیا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. جب اس کو تسلیم ہو گیا تو اس کے بعد اب ایک اور نقطہ سامنے آیا، کہا ان جوانوں نے اب ہمارا آخری مرتبہ اجتماع ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں پھر اکٹھا ہونے کا موقع نہ ملے گا، آؤ ایک دوسرے سے آخری الوداع کر لیا جائے، آؤ آپس میں ایک دوسرے سے آخری الوداع کر لیا جائے. کیسے الوداع ہوا؟ ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالی گئی، ایک دوسرے سے معانقہ اور بغل گیری کی گئی، ایک دوسرے کو بوسے دیے گئے. میں کبھی سوچتا ہوں اے دختران زہرا، آپ نے عباس کو علی اکبر سے الوداع کرتے کیسے دیکھا ہوگا، علی اکبر کو عباس سے الوداع کرتا کیسے دیکھا ہوگا، کبھی قاسم کی باہیں علی اکبر کے گلے میں، علی اکبر کی باہیں اون کے گلے میں، کبھی اون کی باہیں عباس کے گلے میں. جوان ہے اور ایک دوسرے سے آخری الوداع کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی رسم ہے جب عید کا دن ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے بغل ملتے ہیں اور مبارک مبارک کہتے ہیں. بہنیں اگر بھائیوں کو معانقہ کرتا ہوا عید کے دن دیکھتے تو بہنوں کے دلوں میں خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، لیکن عید کا معانقہ کچھ اور ہے، آخری زندگی کا الوداعی معانقہ کچھ اور. بیویوں نے اس بغل گیری کو اور آل محمد کے یہ جوان جب اس سے فارغ ہوئے تو اب روایت کہتی ہے سب سے پہلا جوان جو دربار امام میں حاضر ہوا اور اپنی شہادت کے لیے اذن مانگا وہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھا. عزادارو کتنا پیارا ہوگا علی اکبر امام حسین کو، ویسے تو ہر والد کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں جتنا بیٹا زیادہ لائق ہو اتنا زیادہ محبت کا حقدار ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ ہے کوئی کائنات میں جو اپنی لیاقت میں علی اکبر کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن ہائے حسین، آپ کی عظمتوں کو سلام، کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین لخت جگر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے مولا کیا اذن ہے میں مقتل میں چلا جاؤں اور ان تلواروں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں؟ میرے عزیزوں یوں آسان تو نہیں ہے کسی کو اذن دینا، لیکن روایت کا مفہوم گویا یہی بنتا ہے، ایک طرف علی اکبر کی محبت ہے جو قلب حسین میں ہے اور دوسری طرف ہم لوگوں تک دین پہنچانے سے محبت ہے جو قلب حسین میں ہے. یہ دو محبتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی ہے. اگر علی اکبر کو بچاتا ہوں تو آئندہ نسلوں کے لیے دین نہیں بچتا، اور اگر دین بچانا چاہتا ہوں تو علی اکبر کو قربان کرنا پڑتا ہے. اب مجھے بتاؤ آخر فیصلہ تیرے مولا نے کیا کیا ہے، آقا نے آخری فیصلہ کیا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ علی اکبر کو اذن دے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے علی اکبر چلا جا، میں تیرے تڑپتے لاشے کو دیکھ سکتا ہوں لیکن آئندہ آنے والی امتوں کو اپنے نانے کے دین سے محروم ہوتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا ہوں. چلے علی اکبر. اکبر، لیکن روایت کہتی ہے چلے تو مقتل کی طرف علی اکبر ہیں، لیکن جب امام نے اپنے لحد جگر کو جاتا ہوا دیکھا تو منظر کیا بنا، مولا نے اپنے ہاتھ اس طرح جوڑے جس طرح دعا مانگنے والا ہاتھ جوڑتا ہے، اور پھر کیا کیا، اپنی ریش اطہر کو اپنے ہاتھوں کے اندر رکھا، دعائیں قنوت جیسے مانگی جاتی ہیں ہاتھ اس طرح تھے، لیکن اپنی ریش کو یہاں رکھ کے عرش الہی کی طرف بلند گیا، آواز آئی اللہم شمع اپنے نانے کی شبی خود بن کے دکھایا ہے، اور یہ ہر لحاظ سے میرے نانے کی سب سے بڑی شبی ہے، اور آج چلا ہے مقتل کی جانب، عزادارو گئے علی اکبر، بڑی جنگ تھی، لیکن روایت کہتی ہے ایک مرتبہ واپس بھی آئے، واپس آئے تو منظر کیا تھا، جنگ لڑ کے آئے تھے، بدن زخمی تھا، خون میں نہایا ہوا تھا، لب خشک تھے، پیاس میں تنگ کیا ہوا تھا، بارگاہ حسینی میں آ کے یہ جملہ کہا، یا ابتا العطش قد قتلنی وسطل الحديد قد اجهدنی، بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، بابا پیاس نے مار ڈالا ہے، لوہے کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، حل الى شرب من الماء سبیل، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے، کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے، ذرا قلب پدر سے پوچھیے، اتنی کامیاب جنگ لڑنے والا بیٹا جو منہ مانگے دینے کے لیے حسین کا دل حاضر ہے، لیکن علی اکبر نے اور کچھ نہیں مانگا، ایک گھونٹ پانی کا مانگا، اللہ جانے مظلوم کے جگر پہ کیا گزری ہوگی، جب کہا یا بنیا ادنو ملی، بیٹا میرے قریب آ جا، بیٹا میرے قریب آ جا، اور ذرا اپنی زبان میرے دہن میں دے دے، علی اکبر نے زبان دی اور فوراً نکال لی، اور فرمایا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے، کیا پتہ علی اکبر تجھے جوان ہو کے جنگ لڑنا کچھ اور ہے، اور ضعیف باپ کے سامنے بیٹے کا اس صدمہ سے دو چار ہونا یہ کیفیت کچھ اور ہے، اے میرے مولا حسین آپ کی مظلومیت پہ قربان جاؤں، کیوں نہ اس روایت کو بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں، صاحب معالی لکھتے ہیں ایک جنگ میں مولا علی نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا تھا، محمد آئے زخمی ہو کر واپس، امام نے دیکھا میرا محمد آ رہا ہے، بدن زخمی ہے، زبان پیاس سے خشک ہے، اور لوہے کی زرا تک چکی ہوئی ہے، فوراً اٹھے حضرت حیدر کرار، مشکیزے کو اٹھایا، بڑھے آگے، کہا میرے محمد تجھے پیاس ہے، ذرا ہاتھ بڑھا میں تجھے پانی پلاؤں، محمد ابن حنفیہ نے ہاتھ بڑھایا، حضرت علی حیدر کرار نے پانی ڈالا، مشکیزے کے دہانے سے پانی ڈالا، محمد نے جی بھر کے پانی پی لیا، شیر ہو گئے تو مشکیزے میں پھر بھی کچھ پانی بچ گیا، تو امام نے وہ پانی محمد کی زرہ پہ ڈالا، یہ کہتے ہوئے محمد زرہ گرم ہو گئی ہوگی، تیرے بدن کو تنگ کر رہی ہوگی، میں اتنا کہوں گا آؤ میرے مولا علی، کل آپ کا محمد پیاسا تھا، آج آپ کا علی اکبر پیاسا ہے، کل آپ کے ابن انبیاء کی زرہ گرم ہو گئی تھی، آج آپ کے پوتے علی کی زرہ گرم ہو گئی ہے، وہاں تو مشکیزے پلاتے تھے، قدموں کو، لیکن جن کے اہداف بلند ہوتے ہیں انہیں صدموں پہ صدمے سہنے پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر پھر گئے، آخری جملے، کچھ دیر بعد ایک ملعون نے یہ جملہ کہا، یہ جوان بڑے ناز سے لڑ رہا ہے، میرے پاس سے گزرا، میں اس کی ماں کو اس کے ماتم میں نہ بٹھاؤں تو عرب کے گناہ میری گردن پہ پڑے۔ یہ ملعون مرے اپنے منکر تھا، جب حضرت علی اکبر اس کے قریب سے گزرے، اس خبیث نے پیچھے سے نیزہ مارا، نیزہ پشت میں لگا، علامہ علی نفی لکھتے ہیں، اس کی علی سینے سے باہر آ گئی، نیزہ پشت میں لگا، علی سینے سے باہر آئی، اس ملوم نے نیزہ نکالا نہ تھا، نیزہ جیسے لگا تھا لگا رہا، خبیث نے تلوار جوڑی، ادھر نیزے کے صدمے سے علی اکبر سنبھل نہ رہے تھے، اس خبیث نے تلوار کا وار کیا جس نے علی اکبر کے سر اقدس کو زخمی کیا، علی اکبر کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا، اپنے ہاتھ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا، چاہتے تھے کسی طرح گرنے سے بچ جاؤ، لیکن دشمنوں نے پشت پر تلواروں کے وار کرنا شروع کر دیے۔ وہ حال ہوا کہ مقتل نے لکھا، قطعوہ اربن اربا، علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، علی اکبر کی پشت ٹکڑے ٹکڑے ہوتی گئی، بالآخر ہم شکل پیغمبر رسول کا چاند بیٹا، زین سے زمین کی طرف گیا، آواز آئی، علیکم من السلام یا ابدا، بابا میرا آخری سلام۔ یہ سلام الوداع حسین کے لیے بڑا سخت ہوتا تھا، اب چلے کے بارے میں روایت ہے کہ فرما رہے تھے، ہذا جدی رسول اللہ قد جاء، یہ میرے نانا رسول مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کس عالم میں نظر آ رہے ہیں؟ ہاتھ میں کوثر کا جام اٹھایا ہوا ہے، فرماتے ہیں، آؤ میرے پیاسے بیٹے، آؤ میرے پیاسے علی، میں تیرے لیے کوثر کا پیالہ لایا ہوں، انا للہ اور میں یہ کہہ کے مجلس کو ختم کروں، اے علی اکبر تیری قسمت پھر بھی اچھی ہے، تجھے تو کوثر کا پیالہ مل گیا، لیکن تیرے بابا کی ابھی مشکلیں بڑی لمبی ہیں، ابھی تو حضرت امام حسین نے عباس کی لاشیں پہ آنا ہے، ابھی تیرے بابا نے اس علی اصغر کو سینے پہ اٹھانا ہے، اور اس کرنا ہے، لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔